The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. 1445 ہجری کے ربیع الاول شریف کی 14ویں شب ہے. اس مناسبت سے ضیاء درود السلام پیج نمبر 4 سے فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 14. بے شک جبریل علیہ السلام نے مجھے بشارت یعنی خوشخبری دی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے. اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ سوالات کیجیے, سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں. یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے, بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے اپنے کہے پر اڑتا نہیں, اگر بھول ہوئی تو قبول کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ارے امیر اہل سنت, یہ ارشاد فرمائیے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ سے باتیں چھپاتے ہیں, ایسا کرنا کیسا؟
ان سے باتیں چھپاتے یہ طے نہیں ہوا نا, بعض باتیں تو چھپانی پڑتی بھی ہیں, چھپانی بھی چاہیے, لیکن اب وہ کون سی بات چھپاتے ہیں جب تک یہ پتہ نہ چلے میں جواب کیا دوں. اب خدا نازا بچہ سمجھدار ہے, اس نے اس کے کچھ پیشاب وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہو گیا نکل گیا بیچارے کا, تو ماں باپ کو شرما جانا بتاتے ہوئے, سمجھدار ہوگا تو وہی تو چھپائے گا, چپ چاپ اس کو پاک کر لے گا. تو ایک مثال دی میں نے کہ تو بعض باتیں تو ہوتی ہی چھپانے کی, بعض باتیں بتانی ضروری ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یا سیدی, آج کل چوری اور ڈکیتی کے حوالے سے بہت سے معاملات ہو رہے ہیں اور بعض اوقات انسان کہیں جانا چاہتا ہے مگر اس خوف سے نہیں جاتا کہ کہیں میرے ساتھ نقصان نہ ہو جائے, اور خاص کر جب کسی کے پاس نیا موبائل اور نئی گاڑی ہو تو وہ گھر سے نہیں نکلتا. یا سیدی, اس حوالے سے کوئی ایسا روحانی وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ جس سے ہماری جان مال اور اسباب کی حفاظت ہو.
چوریاں ڈکیتیاں شینا جھپٹیاں تو ہیں, تو ہمارے یہاں مسلسل ہی ہیں اور صرف ہمارے یہاں نہیں ہیں, دنیا کے کئی ممالک میں ہم سے بعض ممالک ایسے ہیں کہ ہم سے زیادہ ہیں. ہاں مطلب ایسے ملک ہیں کہ جہاں مطلب کوئی بھی فرد ایسا نہیں ملے گا, کہا جاتا ہے مطلب کہا جاتا ہے کوئی بھی فرد ایسا نہیں ملے گا کہ اس کو کبھی چور یا ڈاکو سے پالا نہ پڑا ہو اور لوٹا نہ گیا ہو. ہمارے میں ایسا ہمارے یہاں اتنا بھی نہیں ہے. جو اتنے سارے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے ایسے ہوئے جس کو کبھی کسی نے گن پوائنٹ پر لوٹا نہیں ہو. مجھے بھی نہیں لوٹا الحمد للہ, کبھی پہلے بھی نہیں لوٹا میں, ویسے بھی پارک نہیں ہو نوٹ کی گڈیاں لے کر تو پھرتا نہیں تھا کوئی گن پوائنٹ پر لے لے. تو خیر تو مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی مجھے کسی نے چور ڈاکو نے لوٹا ہو. ایسے میرے اور بھی اسلامی بھائی بیٹھے ہوں گے جن کو کبھی بھی کسی نے لوٹا نہیں ہوا. بہرحال یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں کہتے کہہ سکتے کہ نہیں ہے, یہاں بھی ہے لوٹ مار ہے اور ہے تو ہے. جو بیچارے لٹتے ہیں تو ایک سے زیادہ بار لٹتے ہیں, بار بار لٹتے ہیں. تو اس کے لیے یہ کہ جتنا ہو سکے دعا بھی کرے بندہ, دعا پڑھ کے نکلے گھر سے نکلے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ دعا اول آخر درود پاک پڑھ کر اگر آپ نکلیں گے تو اللہ کرے گا تو آپ کی آپ کے جان مال عزت و آبرو کی بھی حفاظت اس کی برکت سے ہو, تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اور اپنی چیزوں پر جو بھی چیز ہے اسے, یہ میرا قلم ہے یا جلیلو या जलीलु 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 10 बार 10 टाइम अब पढ़ के इसको दम कर दिया। अल्लाह करेगा ये चोरी नहीं होगी ना कुछ छीन नहीं पाएगा, कोई ना कोई इसको रुकावट आ जाएगी। उस तरह अपनी स्कूटर पर अपने माल पर ये आप कर ले। अच्छा दूसरा है कि अस्माए अस्हाब कहफ, ये सूरह कहफ कुरान करीम में उसकी तफासिर में वो लिखा हुआ है, मतलब तो कि अस्माए अस्हाब कहफ किसी कागज पर लिख लें और वो लिख कर अपने जो भी माल चीजें उसमें रख दें, अल्लाह करेगा तो हिफाजत होगी चोरी से, आग से, जलने से, छिनने से वगैरह। तो ये अल्लाह पाक ने बरकतें रखी है हमारे लिए और इस तरह हम कोशिशें करेंगे तो हमारी चीज़ों की हिफाजत होगी। कुरान करीम की सूरतें भी पढ़कर इस पर दम की जा सकती हैं, यासीन शरीफ पढ़कर दम कर दिया, दुरूद ताज पढ़ के दम कर दिया अपनी चीज़ों पर और दुआ करते हैं तो अल्लाह करेगा तो बेहतरियाँ रहेगी। खाली ज़ाहरी असबाब की तरफ ही होते हैं तो दुआएं भी पढ़ें, ज़ाहरी असबाब तर्क भी नहीं करने, ऐसी गली से निकलना नहीं जहाँ मोबाइल छिन जाता हो, खासकर जब चहल पहल नहीं होती ना रात के वक्त तो ये खड़े होते होंगे तो ये गन पॉइंट पर ले लेते होंगे। अब अगर आपने किसी ने दिखा दिया आपको या किसी ने कहा कि मेरे जेब में है, इससे मेरा अनकस मशवरा है कि भीड़े नहीं देते। बात बार डमी होते हैं, डमी भी होते हैं, लेकिन ये कि अब रिस्क तो है ना, अगर ये डमी ना हो निकाल ली वक्त उससे मैं अगर फायर कर दिया तो मसला हो जाएगा, तो इसलिए वो दे के आदमी जान छुड़ा ले। और ऐसे मौके पर निकले भी ना तो बात तो समझदार होते हैं कि जैसे कीमती मोबाइल वगैरह या बड़ी रकम नहीं रखते, थोड़ी सी रकम रखते हैं या कोई घटिया वाला सस्ते वाला फोन मोबाइल रख लेंगे, क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर कुछ ना मिले ना तो ये शर्मिंदा होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनकी नाक कटती है, तो फिर वो गुस्से में आकर भी मसला करते हैं, मारपीट करते हैं, कुछ फाड़ फूड़ देते हैं सर वगैरह और धक्का देते हैं। एक हिस्सा भाई ने मुझे बताया था इनके बच्चों की अम्मी बेचारी कुछ गई होंगी बाहर, तो वो औरतें आमतौर पर पर्स रखती हैं, भले खाली रखती रही रखती हैं पर्स, तो पर्स उनका होगा तो एक स्कूटर वाले ने पर्स छीन लिया उससे, तो छीन गया, अब वो कटी नाक उसकी खोला तो उसमें नाक कटी, कोई चीज थी उसके काम की खास थी नहीं रकम वगैरह, अब इसकी जो नाक कटी ना तो ये गुस्से में आ गया, तो ये वापस पलट गया उस शायद परस भी फेंका उसने, उसको जोर से बिचारी को धक्का दिया। और हमारे एक इस्लामी भाई आलिम साहब हैं, हमारे मुअज्जज़ आलिम उस्ताद हैं, सीनियर उस्तादों में से, तो इनकी उम्र भी ज़ाहिर है वो नहीं होगी, कुछ अधेड़ टाइप की बिचारी को तकलीफ डाल दिया, फेंक के भाग गया उसको जरा टूट फूट चोटे। ये यूं करते हैं यार, नहीं मिलता है तो भी तो इसे कुछ रखना चाहिए, तो 200-500 रुपये 1000 रुपये हो ना अंदर तो यूं जान की अमान शायद मिल जाए, ये भी हिकमत अमलिया तजर्बे लोग बताते हैं तो यूं लगता है कुछ लोग घटिया मोबाइल हो या कोई थोड़ी बहुत 200-500 जेब में हो कि इसको कुछ तो मिले, ताकि ये कुत्ते को हड्डी डालेंगे तो अटक जाएगी ना चक नहीं मार सकेगा, हड्डी नहीं मिले तो मुंह खुला और चक मार देगा। अल्लाह इनको हिदायत दे, हिदायत दे, अल्लाह पाक करम फरमाइए, कब तक इस तरह लूटते रहेंगे छीनते रहेंगे और गुनाह कमाते रहेंगे, चोरी करना डकैती करना किसी का माल नाहक लेना ये गुनाह का काम है, अभी ये उतर जाता है लेकिन जीते जी ये हो सकता है कि अटक जाइए, इससे बीमारियां गले पड़ जाएं कि पानी का खतरा भी ना उतरे और मरने के बाद आए। कुरान करीम में सूरतुल बकरा इरशाद होता है वला ताकुलु अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, और आपस में एक दूसरे का माल ना हक ना खाओ। इस मुबारक आयत में बातिल यानी गलत तरीके से किसी का माल खाना हराम फरमाया गया, खा लूट कर हो या छीन कर, चोरी से या जुए से, या हराम तमाशों या हराम कामों या हराम चीजों के बदले, या रिश्वत या झूठी गवाही से, ये सब ममनू हराम है। بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہوتا کہ ڈاکو ڈکیتی کرنے کی حالت میں مومن ہو، یعنی ایمان کا نور اس سے نکل جاتا ہے کہ لوگ اپنے مال کو ترستی نگاہ اٹھا کر دیکھتے رہ جائیں۔ میلاد المناجیح جلد اول پیج نمبر 73 پر ہے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈکیتی میں تین جرم ہوئے، ایک غیر کے مال پر ناجائز قبضہ، نمبر دو ظاہر ظہور دوسرے کا مال چھین لینا، نمبر تین دل کی سختی کہ لوگوں کی حسرت و آہ و بکا پر ترس نہ کھائے، بے رحم۔ لہذا یہ گناہوں کا مجموعہ ہوئی مومن کی شان کے خلاف ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، وہ آفتوں میں مبتلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم صبح کے وقت یہ دعا پڑھو، بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی، تمہاری کسی چیز کو نقصان نہیں ہوا۔ اس شخص نے اس دعا کو پڑھا، اس کی مصیبتیں دور ہو گئی۔ تو یہ حدیث پاک میں بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی، یعنی کہ اللہ کے نام سے میری جان، میرے اہل و عیال، گھر والے اور میرا مال، اس کی حفاظت کے لیے چاہیں تو وہ پڑھیں تین تین بار۔ تو صبح شام کی تعریف یہ ہے کہ رات آدھی پوری ہو جائے نا، اب دوسری آدھی رات شروع ہوئی، تو اس کو بولیں گے آدھی رات ڈھلی۔ یہ آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک، سن رائز ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، پہلی کرن چمکتی تب تک یہ صبح ہے۔ اس دوران پڑھنا صبح پڑھنا کہلاتا ہے، اور شام کا پڑھنا جو ہے دوپہر ڈھلے، یعنی اس کو آسان یہ کہ زہر کا وقت شروع ہو جائے۔ جب سورج زہر کا وقت شروع ہوتا ہے تو سورج زہر کا وقت شروع ہونے سے غروب آفتاب یعنی سن سیٹ تک یہ شام کہلاتی ہے، یعنی اس میں جو وظیفہ پڑھیں گے اس کو شام میں وظیفہ پڑھنا کہلائے گا۔ یوں مطلب یہ اگر پڑھ لیا بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی، اور اس میں شجرے میں و ولدی و مالی، اس میں بھی و ولدی بھی یہ لفظ ہے، تو یوں مطلب وہ پڑھیں شجرہ شریف والی، اس میں اولاد بھی ساتھ میں آ گئے، اولاد بھی تو اغوا کر جاتے ہیں۔ یہ اگر مسلسل پڑھیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے رکن مرحوم رکن شورا حاجی زمزم رضا، یہ کافی مشہور ہیں، میں سے بہت سارے اس طرح میں جانتے ہیں، ان کو نئے ہو سکتا ہے نہ جانتے ہوں، مرحوم ہے رحمت اللہ علیہ۔ یہ انہوں نے بتایا تھا مجھے کہ بس میں جا رہا تھا، میں تو بس میں ایک جگہ ڈاکوؤں نے کچے میں اتار لیا، ڈاکو چڑھ گئے، کنے تان لی، اب لوگ تو بےچارے کانپ رہے تھے، باری باری سب کو چھینا، اور میرے پاس بھی آئے تو مجھے کچھ نہیں بولا، مجھے نہیں آیا مولانا کر کے، وہ آگے نکل گئے۔ تو اب یہ اندر تھے، چیکنگ اور ہو رہی تھی، تو بازوں نے غالباً ان کے نیچے کچھ چیزیں ڈال دی بچانے کے لیے، ان کی بچ گئی تھی نا کہ اس کو نیچے نہ تو شاید اس کو ہماری بچت ہو جائے۔ اب یہ کہ وہ ڈاکو نے پھیرے لگائے اور پھر یہ ان کو نہیں لوٹا، یہ ڈاکو سب اتر گئے مال سمیٹ کر، انہوں نے نیچے پھینکا تھا ان کے بھی بچ گئے، ہے نا، وہ بھی لوگوں نے لے لیے۔ اب وہ ایک اب جو جب یہ چلے گئے ڈاکو تو اب یہ زبان کھلی لوگوں کی، ککڑا کھلا گیا، اب یہ کڑ 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 تب تو اس میں بازوں نے کڑ کڑ جو کیا نا، یہ مولوی جو ہے نا یہ ڈاکو کا آدمی لگتا ہے، دیکھو اس کو نیچے نا ہم سب کو چھیلا، پکڑو پکڑو۔ اب وہ حاجی سب نے فرمایا کہ میرے تو سمجھا گیا اب تو میرے توڑ پھوڑ ڈالے گی قوم، تو اللہ نے ایسی مدد کی میری کہ کسی نے کہا کہ نہیں 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 بےچارا یہ ہم لوگ گناہگار لوگ ہیں، اس کا چہرہ دیکھو، داڑھی ہے، امامہ ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، تو اس کی نیکی اس کے آڑے آ گئی، یہ بےچارا اس کو کام ڈاکوؤں کا ساتھی بنا دیں گے۔ بولے یوں ہی کچھ حمایت شروع ہوئی نا تو یوں بال بال بچنے میں کامیاب ہوا۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ میں الحمدللہ پابندی سے بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی پڑھتا ہوں۔ یہ وظیفہ اتنا پیارا وظیفہ ہے، اس کو اپنا لیں، ہر چیز کی اللہ چاہے گا تو حفاظت ہوگی۔ پھر بھی کبھی کوئی سال ہو گئی ڈکیتی وغیرہ یا لوٹ لیا، اس کا مطلب ہی نہیں کہ وظیفہ غلط ہے، ہماری کوئی غلطی ہوگی پڑھنے میں، یا بہرحال یہ کہ زیادہ ہونا تھا وہ کم سے گزارا ہو گیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. گھر لوٹنا تھا صرف جیب کٹنے پر اکتفا ہوئی، ہمیں کیا پتا، اگر یہ نہ پڑھتے ہوتے تو سارا گھر لوٹ جاتا، ہم گلی میں کھڑے ہوتے. یہ پڑھنا چاہیے، پڑھنا ثواب کے لیے چاہیے، اللہ پاک کی رضا کے لیے دعا ہے، اور دعا ثواب کا کام ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کیا صدیقی یہ بھی سید ہوتے ہیں؟
ان کا صدیقی ہونا سید ہونے کی نفی ہے، انکار ہے. کہ صدیقی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد کو کہتے ہیں. وہ سید بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی جو امام حسن امام حسین سے جو بی بی فاطمہ سے نسل چلی سادات کرام کی، یہ خاصہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بیٹی سے نسل چلی، ورنہ دنیا میں کسی کی بھی بیٹی سے نسل نہ چلی نہ چلے گی نہ چل سکتی ہے، سرکار خصوصیت ہے. یہ ہماری ایمانوں کو مطلب ہماری کسوٹیاں ایمانوں کو تازہ کرنے کی بات ہے. میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تو شہزادے بھی ہوئے لیکن بچپن میں فوت ہوئے، اللہ چاہتا ان کو زندہ رکھتا ان سے نسلیں چلاتا، لیکن یہ اللہ کی قدرت، رب جو چاہے کرے اور میرا محبوب جو کہے وہ ہو. وہ زباں جن کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. تو میرے مصطفیٰ جو فرمائے وہ قانون. تو بہرحال تو یوں مطلب یہ کہ صدیقی یہ حضرت، یہ بھی اچھا قبیلہ ہے، بہت اچھا قبیلہ ہے صدیقی کے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یار غار یار مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے. اور جو ان کی اولاد میں سے نہیں، وہ احتراماً یا وہ عقیدتاً یا برکتاً اپنے آپ کو صدیقی کہہ نہیں سکتا، کہے گا تو گناہ گار ہوگا. یہ عرف ہے صدیقی، عثمانی، عثمان غنی کی اولاد کو کہتے ہیں، فاروقی، یہ بھی اگر کوئی فاروقی نہیں ہے عثمانی نہیں ہے اور اپنے آپ کو بھلے برکت کے لیے عثمانی فاروقی مشہور کرتا ہے گناہ گار، توبہ کرنی ہوگی اور یہ لقب بالکل چھوڑ کر وہ ازالہ کرنا پڑے گا. عقیدت میں کر دیا تھا، مسئلہ پتہ نہیں ہوتا آدمی کو تو میں ہوں نہیں، جو اصل اس کی ہے وہ بتا دے کہ میں فلاں ہوں چاہے تو، ورنہ اگر نہیں ہوں تو بول ہو جاتی ہے آدمی کر دیتا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ جذبات میں اگر، ہاں یہاں تک کہ جیسے کسی پیر کا مرید ہے کوئی تو اس پیر کی نسبت تو بیان کر سکتا ہو، وہ اس پاک کے سلسلے میں مرید ہے تو قادری کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو، اب مرید ہی نہیں ہے کسی کا یا غوث پاک کے سلسلے میں نہیں ہے تو اب وہ اپنے کو قادری نہیں کہہ سکتا، عقیدتاً بھی نہیں کہ یہ کس پہچان ہے. یہاں تک کہ اعلیٰ نے فرمایا کہ یہ شیخ جیسے قسم اٹک مطلب سرنیم، لوگوں کی شیخ اٹک ہوتی ہے، کبھی آگے آتا ہے کبھی پیچھے آتا ہے، جہاں جیسا عرف، تو ہمارے عرف ہی ہے کہ اٹک ہوتی ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو شیخ کہے گا تو اس کو بھی اعلیٰ حضرت فتح رضی میں غالباً حرام لکھا ہے کہ وہ شیخ ریئر میں وہ شیخ کہتا ہے. یہ ہمارا عرف ہے، عرب دنیا میں سنیے ایک دوسرے کو شیخ کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں یہ ہم حکم نہیں لگائیں گے. تو جیسی پھر جیسا موقع جیسا عرف جیسی جیسے پیر، پیر کی اٹک شیخ نہیں ہے، نہیں پیر کو ہمارے یہاں کہا شیخ جاتا ہے، یہاں درست ہو جائے گا. تو موقع کی مناسبت سے ہر لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن صدیقی کا وہ موقع ایک ہی ہے اولاد میں سے. ہو یہ چاروں جو علوی، یہ بھی اولاد میں سے ہی وہ جو ہے مولا علی کی دوسری جو مطلب بی بی فاطمہ کی حیاتی میں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مولا علی کو دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. بعد میں جو اولاد، اگرچہ سید بھی علوی جو سید ڈائریکٹ ہے وہ بھی علوی تو ہے، لیکن یہ ہمارے یہاں اصطلاح نہیں ہے کہ سید کو لوگ علوی کہتے ہوں، وہ سید میں سمجھتے ہیں. اور یہ بھی ہمارے پاک کو ان کی شاید سید اصطلاح ہے، باہر دوسری اصطلاح ہے، کہیں حبیب کہتے ہیں کہیں شریف کہتے ہیں سید کو. جی ہاں، تو جہاں جیسا عرف ہے وہاں کے الفاظ بولے جائیں گے. تو یہ مطلب جیسے میں نے کہا سید ہمارے عرب دنیا میں سید جناب کو بولتے ہیں، اب مجھے بیچارے دیوان نے کبھی کبھی منع کیا میں یا سید ہی بولتے ہیں، تو مجھے سوالات ہوئے ہیں آپ تو میں مانے سید تو نہیں، وضاحت کرتا ہوں پھر کہ میں سید نہیں ہوں. یہاں سید مانے اب وہ میں کیا بولوں، سید ایک تو جناب مسٹر جناب اس میں بھی بولتے، یا پھر بزرگوں کو سید من سردار، اے میرے سردار، یا سیدی من اے میرے سردار، اے میرے آقا، اس طرح وہ بولتے ہیں. تو یا سیدی کہنا اور چیز ہے اور سید کہنا اور چیز ہے. اگر کوئی سید الیاس قادری کہے گا تو وہ تو غلط، بالکل یہ شرعی غلط ہو جائے گا. کہ ان مانو کر جو ہمارے ہاں جو سید کی اصطلاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے جن کے لیے، تو ان میں سے یقیناً نہیں ہوں. ان کے غلاموں کے غلاموں کا غلام بن جاؤں تو میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے. اور کیا پتا اس میں یہ حکمت ہو کہ میں سید نہیں ہوں. اگر میں سید ہوتا، میں سیدوں کے ڈنکے بجاتا تو شاید کو بولتا اپنی عزت انڈائریکٹ یہ کروا رہا ہے، کسی کو وسوسہ آ سکتا ہے میں سید نہیں ہوں. اب میں سیدوں کی الحمدللہ جو بھی آپ کے سامنے جو سنتے ہیں، سیدوں کا کتنا الحمدللہ ڈنکا بجاتا ہوں، ان کی آپ کو ادب کا، احترام کا، خدمت کا درس دیتا ہوں. یوں میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سیکھا سیدوں کا اس طرح چرچا اور ادب. اچھا پھر میں نے اس پر بھی غور کیا کہ اعلی حضرت بھی سید نہیں ہے، اعلی حضرت سید نہیں ہے. تو یہ بھی شاید حکمت ہو کہ یہ سید ہوتے اور پھر سیدوں کا احترام ہم کو سکھاتے تو کوئی وسوسہ ڈالتا، کوئی قلم چلاتا، کوئی بڑبڑ کرتا، کہ اپنے احترام کا انڈائریکٹ لوگوں کو درس دے رہے. تو یہ بس اللہ پاک کی جو مرضی ہے. کاش ہوتا میں سگے سیدوں کا بن کے دربان پہرا بھی دیتا، بن کے دربان پہرا بھی دیتا. حق نے بھیجا ہے انسان بنا کر، تو سلام سے رو رو کے کہنا. اچھا یہ طریقت کے سلسلے میں بھی مجھے بتایا گیا کہ کہیں ایسا رواج ہے کہ وہ صدیق ہی دکھتے ہیں، کہ فلاں پیر صاحب صدیق ان کا نام ہو تو صدیقی، سلسلہ ہو تو صدیقی. تو یہ بھی وہ جو ممانعت کے اس میں سے تو پھر الگ ہو جائے گا. جو میں نے جہاں کا جیسا عرف، جہاں کا جیسا رواج، اس کے حساب سے میں سمجھا کہ کہیں ایسا معمول نہیں ہے. لیکن اب پتہ چلا کہ ہے کوئی سلسلے کا کوئی شاخ ایسی جو صدیقی کہلاتے ہیں، تو وہ اس سے مطلب مستثنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
روزانہ اپنا جائزہ لیتے ہوئے سالہ پور کرنا، یہ ارشاد فرمائیے روزانہ اپنا جائزہ لینے کی کتنی اہمیت ہے اور کچھ فضیلت بھی ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ خیرا.
اس سوال بچی نے کیا کہ نیک اعمال میں روزانہ اپنا جائزہ لینے کے تعلق سے، تو اس کے روزانہ یعنی کہ مثلاً رات کے وقت جو آپ کو وقت شوٹ کرے، زیادہ تر رات کو ہی شوٹ کرتا ہوگا، تو اپنا رسالہ سامنے رکھے اور ان پہ جو بھی کہاں کہاں عمل ہوا وہاں ٹک مارک کرے، جو بھی طریقہ کار ہے، جہاں نہیں ہوا وہاں اس کی علامت جو بھی لگائے، غور کرے کتنے پر ہوا، آج فلاں چھوٹ گیا تو کیوں چھوٹا، یہ آئندہ نہ چھوٹے، طرح تو پتہ چلے گا اس میں اور استقامت کی صورت بنے گی. تو یوں جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پھر جائزہ لے کر اپنے اعمال کا محاسبہ تو بزرگوں سے ثابت ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ روزانہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے اور اپنے مبارک پاؤں پر، فٹ پر اپنے وہ درہ مارتے، اپنے مبارک قدم پر، کہ بتا آج تو نے کیا کیا کیا. یوں حالانکہ تو یقینی جنتی ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان کی نظر اگر ہم پر پڑ جائے تو ہم بھی جنتی ہو جائے، کرم کی نظر پڑ جائے تو ایسے جنتی. پھر بھی ہم کو بھی اس میں سیکھنے کا ہے خوف خدا، جو بھی جتنا زیادہ نیک ہوتا نا اتنا اس میں خوف خدا زیادہ ملے گا ہمیں. تو ان میں مطلب یہ کہ وہ خوف خدا کی وجہ سے آپ ایسا کرتے تھے اپنے پاؤں مبارک پر درہ مار کے، درہ مننگ ہنٹر، ہنٹر مارتے تھے اور ان کا حصہ تھا یہ. ہم نے کہا ہنٹر مارنے یار، تو بس غور کرنا ہے ہم نے یہ، خدا نہ کرے کہ یہ گناہ ہو گیا، اللہ یہ کیوں ہو گیا، توبہ کرے فوراً، آئندہ نہیں کروں گا، وہ گناہ بھی ہو گیا، توبہ نہیں کروں گا، اس طرح جو بھی اس طرح توبہ تلافی جو بھی اس کے شرعی احکام ہے اس کے مطابق اس کو اپنے غور کرتا رہے. تو اس طرح کیا خود نیک بننے کی طرف اس کا رجحان بڑھتا چلا جائے گا، گناہوں سے بچنے کی طرف رجحان بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ نیک اعمال کا جائزہ لینا اپنے مطلب اپنی جگہ پر بہت بڑے فائدے کا حامل ہے. پہلے محاسبہ بولتے تھے، لیکن محاسبہ میں ظاہر عام ہر آدمی سمجھتا نہیں ہے، جائزہ اس کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ وہ آسان لفظ ہے. اب اللہ بہتر جانے کہ جائزہ میں بھی ہو سکتا ہے کچھ نہیں سمجھتے ہوں گے، یا جو اردو نہیں جانتے ہو تو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہوں گے ہماری بات. اب اس کا حل تو ہے نہیں، ان کی زبانوں میں ٹرانسلیٹ تو ہوئے رسالے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم. تو سارے اسلامی بھائی ساری اسلامی بہنیں یہ اپنے نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریں اور روزانہ جائزہ لے کر کھانے پر کر کے 12 منٹ اپنے لیے نکالیں. ڈبل 12 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے نہیں 12 منٹ اب نکال کر یہ کام کر لیا کریں، اور ہر مہینے کی 1 تاریخ کو اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروا دیا کریں. گناہوں کا اظہار نہیں کرنا ہوتا اس میں، تو یہ اس میں سارا طریقہ لکھا ہوا ہے، یہ وہ پھر فگر دینا ہوتا ہے کہ اتنے پر عمل ہے. اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، ثواب کے لیے ہو، انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی. بولتے ہیں میں سدھرنا چاہتا ہوں، تو کوشش کریں یہ نیک اعمال کا رسالہ پور کریں، اللہ کرے گا سدھرنے کی طرف تیزی آ جائے گی انشاءاللہ. کرنا کچھ نہیں، خالی خالی چاہنے سے کیا ہوتا، کرنا بھی تو پڑے گا نا. پھل درخت پر ہے نا، پکا پھل کھانا ہے کھانا ہے کھانا ہے، تھوڑی منہ میں آئے گا. جو بھی اس کا طریقہ حاصل کرنے کو ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے، پھر جا کر یہ ملے گا اور کھائیں گے. اسی طرح مٹھائی فلاں آئٹم کھانی ہے تو یہ خالی خواہش ضروری آ جائے گی، جیب میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا. پھر وہ جو بھی پروسیجر ہے اس کا حاصل کر کے پھر آپ کھائیں گے تو جائے گی نا پیٹ میں. تو خالی یوں بیٹھے بیٹھے بولے میں سدھرنا چاہتا ہوں، سدھر گئے، یہ کیسے ہوگا؟ جد و جہد کرنی چاہیے. من جدا و جدا، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مایوسی نہ ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ رات کو دیر تک جاگنا کیسا ہے، اور اگر جاگتے جاگتے صبح ہو جائے اور صبح کو سونا تو یہ کیسا ہے؟ اس کا جواب ضرور دیجیے گا.
وہ اللہ پاک نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، جنرلی رات آرام کے لیے. اب کوئی رات عبادت کرتا ہے تو وہ اس سے ذرا مستثنا ہے. رات بھر اولیاء کرام کے جاگنے کے واقعات ہیں. یہ ایسا نہیں کہ اب جو رات کو نہیں سویا تو گناہگار ہو گیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ ایک تو غفلت کی نیند سوتا ہے اور ایک ہے رات عبادت میں گزارتا ہے. افضل تو یہی ہے جو رات عبادت میں گزار رہا ہے. یہ دینی مطالعہ کرنا، اس کو عرف میں عبادت نہیں بولتے، حالانکہ نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. اگر کوئی علم دین حاصل کرنے کے لیے وہ دینی مطالعہ کر رہا ہے، اس کو عبادت کوئی بھی نہیں بولے گا. عبادت اس کو بولیں گے مسلم شاہ تسبیح لی اور سر جھکا کر بیٹھے ہوئے نفلے پڑھنے، یقیناً یہ عبادت ہے. لیکن علم دین یہ بہت بڑی عبادت ہے. طلباء کرام یہ بہت بڑے عابد ہیں، عبادت گزار ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرتے ہیں اور رات کو دیر تک اپنے دینی کتابیں پڑھتے ہیں، اپنا دینی سبق یاد کرتے ہیں. یہ واقعی بولنا بہت بڑے عابد ہیں. میں عابد دین کے صدقے تو دعا مانگنا مجھے یاد نہیں ہے، طلباء کرام کے صدقے کبھی کبھی دعا مانگتا ہوں میں. طلباء کرام جو دینی طلباء، اسکول کالج یونیورسٹیز، یہ مراد نہیں ہے میری، ان کے صدقے مانگتا ہوں. مجھے اندازہ ہے کہ یہ عابدین، عابدین کی اعلیٰ قسم ہے، ایسے عبادت گزار رہی ہے طلبا، جن کو بیچاروں کو عابد بولتا نہیں ہے، عبادت گزار بولتا نہیں ہے. تو اللہ باغین عابدین کے صدقے، طلبا کرام کے صدقے میری بے حساب بخشش کرے. پھول نہیں پڑھنا، ہاں یہ مطلب اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اور اب یہ بنے کہ ہم عابد ہیں، مسئلہ کھڑا ہو جائے بولنا کچھ نہیں. اپنے طور میں آپ کے حوصلہ افزائی بھی اس میں کہ آپ مایوس نہ ہو، آپ بہت بڑی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور اس میں لگے رہنا، دل اکتاتا ہے اس میں، شیطان بھگاتا ہے راستے سے علم دین سے. بعضوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، کبھی استاد کی سختی، کبھی کسی طالب علم کا طنز بھی، کبھی گھر کی کوئی مطلب ترکیب آؤٹ ہو جاتی ہے. تو یوں دل توڑ کے بیٹھے نہیں، علم دین حاصل کرتے رہے. یہ طلبا بھی اس میں شامل ہیں، اور جو نجی طور پر پرائیویٹلی، اب جیسے کوئی باہر شریعت درس نظام ہی نہیں ہے، اس کی ترکیب نہیں ہے، باہر شریعت سے نماز کے مسئلے کوئی پڑھ رہا ہے، بار بار پڑھ رہا ہے اپنی کی نماز درست ہو. اب یہ بتائیے کہ نفل بے شک ثواب کا کام ہے، افضل ترین کام یہ کہ جو اپنی یہ علم دین حاصل کر رہا ہے اپنی نمازوں کی اصلاح کر رہا ہے. تو یہ جو طالب علم ہے یہ بھی طالب علم ہے, اگرچہ جنرلی اس کو اسٹوڈنٹ یا طالب علم نہیں کہتے, حقیقت میں طالب علم ہے. تو یہ بھی وہی عابد دین کی فہرست میں آئے گا, عبادت گزار رہی ہے دینی. اسی طرح علماء مصنفین جو دینی کتابیں لکھتے ہیں, رات کو لکھتے ہیں, دن کو لکھتے ہیں, جب بھی لکھے, تو یہ سارے جو دین کی خدمت کرتے ہیں یہ سب کے سب عابد دین ہیں. اور اگر یہ رات کو جاگتے ہیں تو ان کا رات کا جاگنا یہ رات کو سونے سے افضل ہی نہیں افضل ترین ہے. اچھا اب یہ تو ہو گئی بات, ٹھیک ہے. اب رات دن کو سونا, یہ دن کو رات کو جو ماحول ہے اس میں فرق ہوتا ہے. جنرلی رات جو ہے یہ پرسکون تو ہوتی ہے, قرآن کریم میں بھی ہے. تو رات کو سو لینا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نہیں جاگتے تھے, ظاہری طور پر جو ہر وقت جاگتے تھے, کہ نبی کا دل نہیں سوتا صرف آنکھ سوتی ہے, دل تو ہر وقت جاگتا تھا. ایک لمحے کے کروڑوں حصے کے لیے نہیں سوتا تھا. تاہم ظاہری سونا جس کو بولتے ہیں آنکھوں کا, تو وہ رات کو کچھ حصہ آپ سوتے تھے. اب یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عزت کروڑ مرحبا کہ امت اگر سونا بھی چاہے تو ان کے لیے یہ بھی اگر شریعت کے مطابق کرے تو ان کے لیے بھی سنت ہو جائے سونا, ٹھیک ہے نا. ورنہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہ سوئیں تو ان کا رب, ان کا مہربان رب ان کو زندہ رکھے, حیات رکھے, اب بھی حیات ہے اگرچہ ہمارے نظروں سے اوجھل ہے. پیارے آقا آرام فرماتے تھے دن رات کو. تہجد کے لیے سونا بھی تو ضروری ہے, اور تہجد فرض تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. جی ہاں ہم پر فرض نہیں ہے, یہ بھی احسان ہے اللہ کا. یہاں پانچ نمازیں دن دیاڑے جاگتے ہوئے نہیں پڑھ پاتے, تو رات کو اٹھ کر ہم کہاں سے تہجد پڑھتے. یہ لیکن بہرحال اس کے اپنے فضائل ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر چھ نمازیں فرض, ہم پر پانچ. تہجد کے لیے سونا ضروری, تام رات کو جس کو ممکن ہو تھوڑا سو لیا کرے, دن کو ماحول نہیں ملتا. جن کے دن کو, بعضوں کے دن کو ماحول ہوتا ہے پرسکون, ایسا کمرہ میں نے بھی بنایا ہوا ہے. دن کو میرے یہاں کوئی عام طور پہ شور شراپا اندھیرے کا انتظام اور یہ میں نے کیا ہوا ہے. رات کو بھی کچھ نہ کچھ میں سوتا ہوں, ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ, سیزن کے حساب سے بھی تین گھنٹے, کبھی تھکا ہوں تو اس سے بھی زیادہ, لیکن کم, مطلب اتنا سونے کا موقع رات میں میرا نہیں ہے, ترکیب نہیں ہے. اچھا تو اب پھر دن کو سو جاتا ہوں, دن کو اپنے سب آرام کرتا ہوں. سر جاگ کر گزارنا دن رات تو یہ تو بندے کے بس میں عام تو نہیں ہے نا, تو سب کو آرام کرنا چاہیے. آٹھ گھنٹے فزیکلی یعنی جسمانی طور پر آرام امام غزالی نے بھی لکھا ہے, آٹھ گھنٹے دن رات میں آٹھ گھنٹے سونا چاہیے نارمل آدمی کو. اب وہ ملے نہ ملے الگ بات ہے. ہفتے کو جاگنا ہوتا ہے میرا, عام طور پہ یہی روٹین ہے, موقع ہی نہیں ملتا. کبھی کبھی جیسے اور بڑی راتوں میں جاگنے کی ترکیب, کبھی ایسے مدنی مشورے طویل ہوتے ہیں اس میں بھی موقع نہ ملا, ایسا بھی ہوتا ہے. مطلب نہیں کچھ نہیں تو کچھ نہ کچھ ڈیڑھ دو گھنٹے آرام مل جاتا ہے الحمدللہ. اچھا وہ رات کو پڑھنے کے تعلق سے میرات المناجی جلد دوسری کے حوالے سے کہ دینی طلبہ کے لیے یہی بہتر ہے کہ رات گئے تک علم میں محنت کریں اور وتر عشاء کے ساتھ پڑھ لیا کریں. ان کے لیے سبق یاد کرنا تہجد سے افضل ہے, لیکن تہجد بھی پڑھنا, سنت غیر موقع بھی پڑھنا. ہمارے جو اکابرین جو علماء مشائخ بزرگان دین جنہوں نے علم کے دریا بہا دیے, ان کی نفلوں کی کثرت کے واقعات, ان کی نفلی عبادت کی کثرت کے واقعات بھی موجود ہیں. وہ امام اعظم پوری پوری رات عبادت کرتے تھے, ہے نا, کتنے نفلیں پڑھتے تھے, اس کو سو پڑھتے تھے, کوئی تین سو, کسی کے ہزار, تو یہ کرامتیں ہوتی تھیں. ایک رات میں اتنا پڑھ نہیں سکتا, لیکن اتنی تلاوتیں امام اعظم نے کتنی تلاوتیں کی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے بول دیا تہجد افضل ہے, میرات شریف میں آ گیا تو بولا خلاص اب نہیں پڑھنی, کل تک تو پڑھتے تھے, نہیں نہیں دو پڑھتے تھے, اب چار شروع کرنی ہے تہجد کی رکعتیں. یہ بھی منسوس عبادتیں ہیں تہجد. تو قرآن کریم میں تہجد کا ذکر ہے, احادیث مالا مال اس کے فضائل سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہم ٹی وی پر بیعت کرتے ہیں جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹی وی پر بیعت نہیں ہوتی. برائے کرم اس وجہ سے رہنمائی فرما دیجئے. میرے میرے والدین کے لیے بے حساب بخشش کی دعا کر دیجئے.
ٹی وی پر جب لائیو بیعت ہو رہی ہو نا تو اس پہ بیعت کرنے میں حرج کیا ہے؟ یہ تو پھر جو دور دور بیٹھے ہوئے ہیں, ٹی وی نہیں بھی ہے تب بھی وہ آواز پر ہی تو اپنے دوہرا رہے نا, اس میں حرج کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے بیعت رضوان, مشہور ہے تو تاریخ کا, تقریباً لوگوں کو پتا ہوتا ہے جو تھوڑا بہت جن کا مطالعہ ہوتا ہے, تو اس حضرت عثمان غنی نہیں تھے. تو اس کے باوجود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا اور ان کی طرف سے بیعت کا ارشاد فرمایا. اور اس میں تو قرآن کریم میں ذکر ہے ید اللہ فوق ایدیہم, کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ, یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ جو تھا, ہر شے اللہ کی ہے. تو اللہ پاک جسم جسمانیت سے, یہ ہمارے فزیکل جو اس سے تو بالکل ہے نہیں, مطلب پاک ہے, بے نیاز ہے, لیکن اللہ نے اس کو قرار دیا کہ میرا ہاتھ ہے. یوں عثمان غنی کی تو یہ غائبانہ بیعت جو ہوتی ہے نا, کہ نمائندوں کے ذریعے بیعت کی جاتی ہے, نام آ جاتی ہے لسٹ کے, بھائی فلاں کو مرید کر لو, تو ہم لوگ کرتے ہیں. تو یہ بیعت عثمانی, اس طرح اس سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ غیر حاضری میں بیعت درست ہے, لیٹر کے ذریعے بیعت ہوتی ہے. تو اب اگر ٹی وی کے ذریعے لائیو آواز جا رہی ہے, ریکارڈڈ نہیں ہے, لائیو, تو اس کے ذریعے بیعت کیوں نہیں ہے؟ اصل مسئلہ وہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ مطلب کوئی اعتراض کرے نا جیسے, تو دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے. اب میں کیا ہوں؟ مرد ہوں. اب کوئی بولے نہیں ہو, ثبوت دو کیوں نہیں ہوں, اب میں کہہ کے کیوں ثابت کروں یار, بات ہوئی. تو یہ سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کیا. تو اس لیے جو اعتراض کرے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے کہ کیوں بھائی نہیں ہوتی. یہ بہت پرانا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے کہ ایک کوئی صاحب تھے, تو وہ پہلے تو مائک پر بیعت ہوتی تھی نا اجتماعات میں, تو وہ مطلب تھے کوئی پیر صاحب بتاتے, تو وہ ہمارے جو ذمہ دار تھے. اب تو پیر صاحب پتا نہیں, میں نے میرے آمنا سامنے نہیں ہوتا, اللہ غریق رحمت فرمائے, بہت پرانی بات ہے, شاید اب زندہ ہوں نہ ہوں, جو تھے ہمارے ذمہ دار تھے بڑی سطح کے, وہ بھی اب صاحب قبر ہو گئے بیچارے, میری جو مجھے یاد تھوڑا بہت ہے, اللہ غریق رحمت فرمائے. تو یہ مطلب انہوں نے مجھے کہا, یہ ہمارے مطلب اتاری بھی نہیں تھے نقشبندیہ سلسلے سے, لیکن پورا شہر ان کے پاس تھا, تو مبلغ تھے. تو ہمارے یہاں یہ ہے نہیں مطلب کہ اتاری وہ بھی ذمہ دار بنے گا, نقشبندی سہروردی چشتی کسی کا مرید نہیں ہے, میں کام کا آدمی ہوں, دعوت صاحب یہ کام کرتا ہوں, لاکھوں سلام. اہل ہے تو ذمہ داری اس کو دی جاتی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جب مائک پر یہ جو اپنے اجتماع میں بیعت کراتے ہیں تو یہ بیعت نہیں ہوتی. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ان سے عرض کریں کہ میں تو الیاس کا مرید تو ہوں بھی نہیں, آپ کوئی آیت کوئی حدیث شریف یا کوئی فقہ کا جزئیہ کسی کوئی مسئلہ ایسا دیں تاکہ میں الیاس سے بات کروں کہ بھائی اس دلیل کے تحت تم جو یہ کرتے ہو یہ غلط کرتے ہو. اگر الیاس ثابت نہیں کر سکتا, نہیں کر سکے گا, میں دعوت اسلامی پھر ان کو چھوڑ دوں گا, میں جا کے ان کو کہہ دوں. جیتے جیتے جواب نہیں آیا میرے کو, زمانہ ہو گیا. تو اس طرح مطلب یہ کہ خالی اعتراض کر کے پھر چپ ہو جانا, سائڈ ہو جانا, اور لوگوں کو مطلب دل میں وسوسے ڈال دینا ہے نا, یہ فتنے ہیں. یہ ایک مطلب دین کا کام ہو رہا ہے, لوگ بیعت کر رہے ہیں, آواز پر توبہ کر رہے ہیں, گناہ چھوڑ رہے ہیں, نوازوں کی طرف آ رہے ہیں. بھائی کیا میں نے یہ تو ہے نہیں, میں جو مرید ہوگا 100-100 روپے دے گا یا 5-5 روپے دے گا یا 50-50, ایسا تو مجھے ہی نہیں, میں توبہ کرواتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے مطلب ذرا نیکی ہی ملتی ہے, ثواب بھی ملتا ہے, نو سائڈ افیکٹ. کیا سائڈ افیکٹ ہے اگر کسی نے توبہ کر لی اور غوث پاک کا مرید ہو گیا میرے ذریعے؟ اس میں بتایا کہ اکا دکا ایسے اور بھی واقعات ہوئے, تو میں نے اسی طرح کے دلائل دیے. یار نقصان کیا ہے اس میں؟ یار یہ کیا نقصان ہے میں اگر یہ کرتا ہوں تو؟ بتائیے کون نمازی جس نے نماز چھوڑ دی میرے اس کرنے سے؟ کون ہے جس نے مذہب تبدیل کر دیا کہ الیاس ایسا کیوں کرتا ہے, روایت کرواتا ہے, یا دعوت اسلامی چھوڑ کے بھاگ گیا ہو کہ نہیں بھائی یہ تو کیوں کرتا ہے؟ تو ایک تو دلیل دو یار, جواب پھر نہیں ہوتا. تو اگر ایک نیک کام ہے تو روکنا کیوں ہے اس کو؟ کیا ضرورت ہے اس کو روکنے کی؟ نقصان کیا ہے اس میں؟ ہمارے تمام جو بزرگان دین یہ کام کرتے ہی آ رہے ہیں. ہمارے غوث پاک یہ تو مرید بناتے تھے, خواجہ غریب نواز بناتے تھے, سارے مشائخ علماء بے شمار ہزاروں ہزار یہ لسٹ بن سکتی جو مرید بناتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی مرید بناتے تھے. اس میں کیا نقصان ہے, حرج کیا ہے, اس میں سائڈ افیکٹ کیا ہے؟ ابھی تک کوئی سائڈ افیکٹ اس کا لا نہیں سکا, نہ لا سکے گا. نیکی کا کام ہے, یہ عبادت ہے, کار ثواب ہے, اور اس کو جاری رکھنے میں ذرا کوئی حرج ہی نہیں ہے. جس کو نہیں ہونا تو کون مجبور کرتا ہے؟ کوئی گن پوائنٹ پر تھوڑی کوئی کسی کو مرید کر سکتا ہے. کسی کا ہوگا بھی تو کرے گا بھی تو نہیں ہوگا مرید. اس کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے. اگر دل نہیں ہے, خالی زبان سے الفاظ دہرا رہا ہے, دل میں اس کا انکار ہے کہ میں مرید نہیں ہوتا, دوست بیٹھے سے میں دہرا رہا ہوں, نہیں تو بولیں گے ہو جا, یہ مرید نہیں ہوگا. اس کو نہ کوئی فیض ملے گا اس کا. تو ویسے ہی اس نے اپنی وہ جان چھوڑائی. ایسا بھی کرتے ہوں گے, نو پرابلم, کوئی عرض نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے ناک میں کان میں روئی رکھی جاتی ہے, تو کیا یہ روئی وغیرہ رکھنا یہ ضروری ہے؟
ناک میں روئی رکھنے کے تعلق سے بہار شریف جلد پہلی پیج نمبر 821 پر ہے. نہلانے کے بعد یعنی میت کو غسل دینے کے بعد اگر ناک کان منہ اور دیگر سوراخوں میں روئی رکھ دیں تو حرج نہیں, مگر بہتر یہ ہے کہ نہ رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لکھ کر آگے سواد ڈال دینا, پورا درود پاک نہ لکھنا, یہ کیسا ہے؟ جو آپ ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
درود شریف لکھنا چاہیے, اور درود پاک بعض علماء کے نزدیک لکھنا بھی واجب ہے, لکھنا واجب ہے جب نام مبارک لکھیں. بہرحال یہ کہ بہار شریف وغیرہ میں لکھا ہے کہ درود شریف پورا لکھا جائے, جیسے صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھا جائے, اس کی جگہ سواد سلعن اس طرح کا مخفف یعنی شارٹ فارم یہ لکھ دینا یہ حرام ہے. ہم کتابوں میں عام طور پر سواد لکھا ہوتا ہے, یہ غلط ہے پورا. اب اتنے اتنے مضامین لکھتے ہیں, آرٹیکلس لکھتے ہیں, صفحے کے صفحے سیاہ ہو جاتے ہیں, تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے میں نہیں لکھتے. یہ پتا نہیں کیا مطلب, نیکی سے شیطان جو ہے نا یہ ترکیب آؤٹ کرتا رہتا ہے. اب جیسے ہر وقت چیختے رہیں گے السلام علیکم کہیں گے نا, ووٹ ہلا دیں گے. ارے اب بھی تو چیخ رہے تھے یار, وعلیکم السلام, جو کہ اتنی بلند آواز سے جواب دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے. اب پتہ بھی ہوتا ہے بعضوں کو, جواب غور کرنا پڑتا کہ جواب دیا کہ نہیں دیا, آواز نکلی بھائی کہ نہیں. ویسے ابھی اس ککڑے پڑے گا, اب بھی سلام کا جواب نہیں دے گا. چھینک آئی الحمدللہ, کسی نے چھینکنے والے نے کہا تو سننے والے پر واجب ہے یہ ارحمک اللہ کہے, نہیں کہتے. پتہ ہی نہیں ہے, پتہ ہے تو بھی آواز نہیں نکلتی, کیا کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, کتنی آواز نکلی, تھوڑی سی آئی مجھے. یہ بھی میں نے, یہ بھی حکمت عملی ہے, میں نے زور سے صلو علی الحبیب کہا. اگر میں کہتا نا صلو علی الحبیب دب گئی آواز, نہیں نکلتا. درود کی آواز نہیں نکلتی, سلام کے جواب کی آواز نہیں نکلتی, خود سلام کی آواز کہاں نکلتی ہے؟ چھینک پر الحمدللہ کہنے کی آواز نہیں نکلتی. اللہ رسول کا نام لینے جاتے ہیں تو زبان لپٹ جاتی ہے, باقی جتنا بک بک کروا لو. کوئی آئے تو رم خان تو میری زبان کا مقابلہ کر کے دکھائے. ہم بھی امی زبان رکھتے ہیں, ہماری کیفیت عجیب ہے یار, اللہ رسول کا نام ہی نہیں نکلتا, باقی سب کچھ نکلتا ہے. اللہ کریم شیطان کے شر سے بچائے, اور اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
سوال یہ ہے جی, جب اذان اللہ اکبر شروع ہوتا ہے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟
اصل وہ نماز کے لیے اذان شرط نہیں ہے, وقت شرط ہے. اگر نماز کا وقت داخل ہو گیا تو اذان کی آواز نہ آئی تب بھی نماز تو پڑھ سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں گلی گلی میں مسجد ہیں, باہر ملکوں میں اذان کی آواز سننے کے لوگ ترس جاتے ہیں, نماز کہاں پڑھے بےچارے, جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد ہے, ان کو نہیں ملتی ہوں گی. تو اذان ہاں, البتہ جہاں اذان کی آوازیں آتی ہیں تو افضل یہی ہے, سنت یہی ہے کہ پہلے اذان ہو لے, اس کے بعد ہم اپنی نمازیں شروع کریں. پھر بھی اگر کسی نے پڑھ لی اذان سے پہلے تو نماز ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں, حرج نہیں ہے. وقت شرط ہے, وقت داخل ہو گیا ہو نماز کا. صلو علی الحبیب.
میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک جن گھروں میں تشریف فرما ہوتے ہیں وہ ان کو اگر غسل دینا چاہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہو؟
کبھی دیا نہیں ہم نے. لوگ عطر سے غسل دیتے ہیں, دیتے ہیں, ہمارے یہاں یہ ہے رواج. میں اس میں کیا کلام کروں, میرے پاس کوئی ایسا عطر میں پاتا نہیں کہ جو منہ مبارک سے, نہ میں اپنا, میں تو آنکھ میری نہ پاک ہے, میں آنکھوں سے دیکھنا بھی مجھے مطلب نہیں, اس میں ہمت اتنی نہیں ہے. مبارک کو کون سا عطر کہاں سے لائے, پھر یہ کہ ضرورت کیسے پیش آئی بال مبارک کو غسل دینے کی. اب ایسی باتیں کہ اب ڈر بھی لگ رہا ہے کہ عوام میں یہ بالکل عام ہے, اب پھر بولیں گے مخالفت کریں گے میری, منع کرتا ہے, منع کیا کر رہا ہوں میں, میں اپنا ذوق محبت کی بات کر رہا ہوں کہ نہ میرے پاس کوئی ایسا عطر ہے جو منہ مبارک, کیا کروں, منہ مبارک اس میں تشریف لے جائے یا وہ اس پر, یہ بھی بولنا نہیں آتا کیسے بولوں. وہی بات ہے کہ غسل ان پر منہ مبارک کو نظر پڑے گی انشاءاللہ ہمارے گناہوں بھرے دل کو غسل ہو جائے گا, یہ سمجھ میں آتا ہے, اس کے گناہ دھل جائیں گے انشاءاللہ. ایک بڑا پیارا شعر اعلی حضرت کا صحیح بھائی نے بھیجا مجھے, یہ میں نے جو وہ غسل عطر سے دینے کے تعلق سے کچھ عرض کیے تھے جذبات, ایسا لگتا ہے اعلی حضرت نے میری تائید کا اعلان کر دیا ہے, محبت میں کہہ رہا ہوں. میں بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے. یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زلف گیسو جو یہ لٹ سر کی بالے ہوتے ہیں لٹے پورے پورے جو رکھے جاتے ہیں یہ زلف کہلاتی ہیں, زلف ہے. تو بزم یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف کا, زلف کی شان بیان کرنے کے لیے جو محفل سجی, تو میری عروس فکر, میری فکر کی دلہن کو, میں تو اس کی ثنا کر ہی نہیں سکتا, میری عقل اتنی کا, میرے میں سمجھ اتنی کا کہ مطلب, تو بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت خلد, ہشت خلد مانے آٹھ جنتیں, آٹھوں جنتوں کی بہاریں بھی اس زلف کی توصیف و ثنا اور تعریف کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا عطر دان ہے جس میں عطر رکھا جاتا ہے. تو وہ عطر کہاں سے لاؤں جو منہ مبارک کو بولنے میں ڈر لگتا ہے. اور وہی بات صحیح ہے کہ میں منہ مبارک کی زیارت کروں اور اس سے میرا یہ گندا دل جو ہے نا اس کو غسل ہو جائے, میرے نام اعمال جو گناہوں سے کالا پڑا ہوا ہے بس اس کا غسل ہو جائے اور نیکیوں سے بھرپور ہو جائے اور جگمگ 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 کرنا شروع کر دے. دیکھیں نہ میں نے ناجائز نہیں کہا, گناہ نہیں کہا, منع نہیں کیا, میں نے اپنا ذوق بتایا کہ جو بھی میں نے دو تین بار ریپیٹ کیا, بابا کیا ریپیٹ کروں, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے, یہ اعلی حضرت کے ایک شعر کا مصرع ہے. باقی جو بازار میں جو عطر ہوتے ہیں نا ان کے انداز, ان کی بوتلوں کے انداز, مجھے اس میں بہت کچھ معلومات ہے, بولتا نہیں میں. یہ ایک پھر یہ الگ ٹاپک ہے, یہ الگ ٹاپک ہے جو عطر, اتنے سب لوگ سمجھدار بھی تو نہیں ہوتے نا جو اتنا کریں اور اس پر مطلب اس میں ڈیپ جائیں. میری تو لائن رہی ہے نا ایک دور میں, اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے, کرم فرمائے. لیکن یہ ہر عطر والا اتنی بے احتیاطی کرتا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے, میں جنرل بات کر رہا ہوں. اب احتیاطوں کا دور, ہاں یار احتیاطیں کرنے والے صحیح بات ہے, محتاطین متقین مزاروں میں تشریف لے گئے, موج لگی ہوئی ان کی رحمتوں کے صاحب, اب حالات کیسے خراب ہو گئے, اتنے خراب ہو, روزی پاک لانا ایک مطلب جوئے شیر لانے کے مترادف ہو گیا, لیکن پہاڑ میں نہر کھودنے جیسا ہو گیا, جوئے شیر لانا یہ کوئی کہ دودھ کی نہر نکالنا, یہ محاورے ہیں کہ حالات ایسے, علم نہیں ہے, علم نہیں ہے. تاجر سمجھتا ہے کہ میں حلال کما رہا ہوں لیکن بعض ایسی غلطیاں وہ کر رہا ہوتا ہے جس سے وہ سود میں پھنسا ہوا ہوتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ خالی سود کو بینک سے تھوڑی ملتا ہے یار, یا کسی کو دیا کہ بھائی یہ لو اور اتنے زیادہ مجھے دیتے رہو, یہ سود بھلے ہو لیکن صرف یہ سود نہیں ہے بلکہ اور بھی سود ہے, جن کا پتہ نہیں چلتا آدمی کو اور وہ سود میں پھنس جاتا ہے، معلومات نہیں ہے، علم نہیں ہے، اور یہ سیکھنا فرض ہے تاجر کے لیے. سارے مسائل جو تجارت سے متعلق ہیں، بزنس مین، تاجر میننگ بزنس مین، کوئی سیکھنا بزنس کے مسائل فرض ہے. خریدار کو خریدنے کا مسائل سیکھنا فرض ہے، اور ہر فرد ہم میں سے خریدار تو بنتا ہی ہے کم و بیش. یہ مسائل تو اس کے سب کے مسائل لکھے ہیں، علماء نے لکھے ہیں، کتاب کھولنے کی توفیق نہیں ہے نا، جذبہ ہی نہیں ہے. باقی ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں جو نیک بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو بنیادی کام ہے ان کو، ان کی طرف ہم کم توجہ کرتے ہیں. جن سے حلال حرام والے مسائل جو اس میں ہم کو تمیز پیدا ہو اور ہم انجانے بھی حرام میں نہ پڑھیں. اب دعا قبول نہیں ہوتی، یہ پریشانی ہی ہوتی ہے، روحانیت نہیں ملتی، نماز میں سکون نہیں ملتا، فلاں تو دل نہیں لگتا، عبادت میں. کس کو نہیں ہے یہ مرض؟ عام طور پہ لگا ہوا ہے تو پیٹ میں جا رہا ہے نا، بھلے پتہ نہیں ہے، لیکن جو بھی اگر یہ غلط جا رہا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. شرن گناہگار نہ صحیح، بعض صورتوں میں گناہگار نہیں ہوتا بندہ، تو اب اگر نہیں بھی ہے گناہگار لیکن وہ جائے گا تو اپنے کچھ اثر تو ڈالے گا نا یار، روحانیت تو ڈسٹرب کرے گا نا. یہ جو انڈائریکٹ جا رہا ہے ہمارے اندر، یہ مطلب سب سمجھنے کی باتیں ہیں. اب وہ ایک نشست میں یا دو منٹ کی گفتگو میں ہم تھوڑی ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں. تو ہم لوگ کو کیا، یہ سمجھو کہ تھیوریاں دیتے ہیں، نسخے دیتے ہیں. اب آگے مطالعہ کرے بندہ، غور کرے، علماء سے جا جا کے پوچھے، ان سے مطلب سیکھے. یہ سب پروسیجر تو کرنا پڑے گا نا. میٹرک کی کتاب میں کسی طالب علم کے سر پہ لاد دو یا باندھ دو تو میٹرکولیٹ ہو کر تھوڑی یہ نکلے گا. استادوں کے پھیرے تو کرنے پڑتے ہیں نا، 10 سال محنت کرنی پڑتی ہے تب میٹرک کی سند آتی ہے، جس کی ویلیو کوئی نہیں ہے. اب تو کوئی اسی خاص ویلیو نہیں ہے میٹرکولیٹ کی، نہ اس کو نوکریاں ملتی ہیں، بڑے بڑے ڈگری چاہیے. اور یہ عالم کورس کے لیے 8 سال بہت زیادہ لگتے ہیں درس نظامی، اب وہ 6 پر بھی آ رہے ہیں تو کوئی 5 پر آ رہا ہے ریڈیوس. باہر شریعت میں صدر الشریعہ مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بولے گا 16 سال کا تھا درس نظامی عالم کورس جس کو. اب بول رہے ہیں عالم کورس تو ٹھیک، عالم کورس ہوگا، عالم کی تعریف ہے اپنی، ڈیفینیشن، تو بولنے میں غرض بھی نہیں ہے کہ عالم کی طرف یہ رخ تو کرواتا ہے یہ کورس. تو 16 سال پڑھنے کے بعد وہ ٹف ہوتا تھا اس وقت، اب اس میں سے کافی نوک پلک مطلب کیا وہ سنوارنا بھی نہیں کہیں گے، کاٹنا، وہ تینے کو اس پہ بھی ریڈیوز ہو گیا. یہ مضمون نہیں، وہ مضمون نہیں، یہ مضمون، لوگ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ 16 سال پڑھ لے بھی تو اس پہ بھی یہ فرمایا کہ یہ نہیں سمجھے کہ میں عالم بن گیا، ابھی تو کچھ مطلب یعنی شدھ بدھ پیدا ہوئی ہے کتابیں دیکھنے کی. اس طرح کا یہ خوش فہمی نہیں، ہمارے یہاں خوش فہمی کی پذیرائی نہیں کہ سمجھے میں علامہ صاحب ہوں. علامہ صاحب کی ڈیفینیشن پتا آپ کو؟ علامہ صاحب بولتے کس کو؟ جس کو دیکھو بولتے ہیں علامہ صاحب ہے. اللہ مجھے کسی عالم دین کا غلام بنا دے حقیقت میں، بس عالم دین یقین مانے بہت بڑا درجہ ہے اس کا، کہ عالم دین کی تعظیم کی نظر سے دیکھنا. یہ حدیث پاک میں عبادت دیکھنا عبادت، لیکن اس کے شرح میں حضرت نے اس کے تعظیم کی نیت سے دیکھے تو عبادت. صلو علی الحبیب.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ اگر کسی کے لیے دل میں جیلسی آ جائے، حسد آ جائے، تو اب اسے دل سے کیسے نکالے؟
حسد جو ہوتا ہے نا، جیلسی کرنے والا، یہ اللہ پاک کی تقسیم سے گویا راضی نہیں ہے. اس میں اس کی مراد یہ ہے کہ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اللہ پاک نے اس کو دولت مند بنایا، مجھے غریب بنایا. اب میں جو دولت مند سے غریب جو ہے یہ حسد کرے، حسد کے معنی یہ ہے کہ اس کے پاس جو دولت، جو نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے یہ چھن جائے، ختم ہو جائے، تو یہ ہے حسد، یہ جاتی رہے. اس میں جیسے کوئی دو ناتخوان ہیں تو یہ بھی اس میں جیلے سے شیطان ڈال سکتا ہے کہ یار اس کی آواز اچھی ہے، اس کو ظاہر مان زیادہ ملتا ہے، میری آواز ایسی نہیں ہے، یوں مطلب دل میں خواہش ہو کہ اس کی آواز خراب ہو جائے، تو یہ بھی حسد. مطلب ظاہر ہے کہ اس کی نعمت کا وہ زوال، نعمت کا ختم ہونا یا نکلنا چاہتا ہے. یہ اس طرح بہت سارے معاملات، ذہین کم ذہین طالب علم، ان کے بھی آپس میں ذہین سے کم ذہین جو وہ ہو سکتا ہے حسد کرے. حسین غیر حسین ہے نا، خوبصورت غیر خوبصورت ایک دوسرے سے یہ کریں، تو یہ لوگ وہ ہیں کہ جو گویا اللہ پاک بنایا, کس نے حسین بنایا, دولت مند بنایا یا ذہین بنایا, تو اس میں سب رب کی مرضی سے ہوا ہے. تو یہ کہ رب کی رضا پر یہ راضی نہیں ہے, اللہ نے تقسیم کیا تجھے غریب بنایا تو اس سے راضی نہیں ہے. تو یہ مطلب یہ اس طرح مطلب اپنے آپ ذہن کو بنا کے یار یہ سب اس کو دیا تو رب نے, اللہ کی تقسیم ہے, مجھے غریب بنایا کوئی بات نہیں, میں اس پہ راضی ہوں. بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو غریب ہوتا ہے نا, یہ اس لیے غریب ہوتا ہے کہ اس میں ایمان کا تحفظ ہوتا ہے, اس سے گناہوں سے بچت کے سامان ہوتے ہیں. کہ اگر یہ مالدار ہوتا تو تکبر میں پڑ جاتا, اور یہ بھی ہوتا ہے عام طور پہ کہ مالدار جو اس سے گناہ زیادہ ہوتے ہیں, غریبوں سے کم ہوتے گناہ. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو صرف مالدار کر سکتا ہے, غریب نہیں کر سکتا. اچھا تو اب یہ کہ یہ اچھا پھر یہ کہ بعضوں کو اس لیے مالدار بنایا جاتا ہے کہ اگر یہ غریب ہوں گے تو گلہ شکوہ کریں گے, اور ہو سکتا ہے یہ کفر میں جا پڑتے ہوں, اس سے گلہ شکوے بھی اللہ پر اعتراض کر دیا, کافر ہو جائے گا, اسلام سے نکل جائے گا. تو اس طرح کے گلے شکوے سے اس کو بچانے کے لیے اس کو مالدار کیا جاتا ہے, کہ یہ مطلب ایمان کا تحفظ. بعض اوقات غریب کے لیے یہ خطرہ ہوتا ہے یہ غربت کی وجہ سے, وہی جو کہ اس میں کچھ کا کچھ ہو جائے, اس لیے. تو اب مالدار اس کو کر دیا, بعض اوقات غریب رکھنے میں اس کا فائدہ ہوتا ہے, تو اس کو غریب رکھا, اس کے ایمان کا تحفظ اس میں ہوتا ہے, اس کے نیک اعمال کا تحفظ اس میں ہوتا ہے. تو یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے, اس کی مصلحتیں, اس کی حکمتیں, اور یہ میں عرض کر رہا ہوں اس کی حدیث ہے. میں نے کہا رہا کہ مالدار رکھنے کی حکمتیں, غریب رکھنے کی حکمت ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ آپ اس سے جیلسی کا تو بس وہی کہ مطلب اپنا توڑ کریں. حسد کی کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی, اس کو پڑھیں تو اس میں اور بھی علاج ملیں گے انشاءاللہ القریب. امام التصوف امام حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, آرزوؤں کو کم کر کے, تمنائیں آرزوؤں ہیں, یہ چاہیے وہ چاہیے, یہ لے لوں وہ لے لوں, آرزوؤں کو کم کر کے اپنے دل سے حسد کو دور کرو. ایک علاج یہ بھی ہے, مالدار بننے کی آرزو آئے گی تو مالدار سے جیلسی پیدا ہوگی, مالدار بننے کی آرزو ہی نہیں ہے تو جیلسی کائے کو پیدا ہوگی. سپوز مطلب میں نے اس کا خلاصہ سمجھ گیا. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے, حسد شہرت طلبی سے پیدا ہوتا ہے. جس کو شہرت کی خواہش ہو نا میں مشہور ہو جاؤں, اس کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جو دوسرے سے دوسرا مشہور ہوگا اس سے اس کو آگے بڑھنا ہے, تو یہ جی چاہے گا کہ اس کی شہرت ٹوٹے میرا ڈنکا بجے. اس نعت خوان کا توتی بولتا ہے گلا بیٹھ جائے اس کا, میری آواز کھل جائے میں چھا جاؤں مجمع پر, اس مقرر کا, اس مبلغ کا, فلاں قاری کا توتی بولتا ہے تو یہ ڈاؤن ہو جائے میں اپ ہو جاؤں میری آواز. تو یہ اس طرح کے مالدار غریب اور جو بھی مطلب فنون ہوتے ہیں لوگوں کے پاس, تو اس میں اس طرح کی کیفیات, شہرت طلبی, مشہور حب جاہ, شہرت سے محبت کی وجہ سے بھی بندہ یہ حسد میں پڑتا ہے. اللہ پاک اس بیماری سے بچائے. کہ حسد کے بارے میں حدیث پاک میں, حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو, اتنی خطرناک نیکیوں کو جلا کے بھسم کر دیتی ہے. اللہ پاک بچائے. ہاں غبطہ, یہ رشک جس کو بولتے ہیں, غبطہ بولتے ہیں, رشک بولتے ہیں, یعنی کسی کی نعمت دیکھ کر, مثال کے طور پر یہ فلاں نعت خوان یہ پیاری آواز ہے, کاش میری بھی ایسی آواز ہوتی, یہ حرج نہیں ہے, یہ جائز ہے, یہ حسد نہیں ہے. کیونکہ اس کے کم ہونے کی تمنا نہیں کی نا اس نے, خالی اس جیسا بننے کی تمنا کی, نو پرابلم. فلاں ماشاء اللہ تہجد گزار ہے, میں سست ہوں یار, کاش میں بھی اس کی طرح تہجد گزار ہو جاؤں. اچھی بات ہے, یہ اس میں جیلسی نہیں ہے, یہ رشک کہلاتا ہے. فلاں فلاں ذہین ہے, جب دیکھو مطلب ممتاز آتا ہے, ممتاز معاشرف اور مطلب فل پاس ہوتا ہے دینی, اس میں بڑی یار حافظہ اس کا مضبوط ہے, وہ ایک بار یہ عبارت پڑھتا ہے تو اس کو یاد رہ جاتی ہے, اور میں 100 بار پڑھتا ہوں تو بھول جاتا ہوں, کاش میں بھی اس کے جیسا ذہین ہو جاؤں. اس میں بھی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس کے زوال کی, اس میں کمی آنے کی, اس سے دور ہونے کی تمنا نہیں کی, اس جیسا بننے کی تمنا کی, نو پرابلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی ہم نے سنا ہے کہ جس سے محبت ہو جائے اس سے اظہار کر دینا چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے، تو میں بھی آپ سے بہت محبت اور بہت پیار کرتا ہوں۔ آپ سے بھی عرض ہے کہ میرے لیے میرے والدین کے ساتھ حاضری مدینہ کی دعا فرما دیں، اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جو میلاد شریف کے موقع پر لائٹنگ وغیرہ لگائی گئی اور جھنڈیاں لگائی گئی ہیں، تو کیا انہیں ابھی اتار دینا چاہیے یا لگی رہنا چاہیے؟
ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کی محبت کو دوام بخشے۔ اس میں جیسے محبت جس سے کرتا اس کو بتا دے، اپنا اس کو پتا بھی دو نا جس سے محبت کا دعویٰ کیا، وہی محب ہے کون۔ چل وہ تو روز کا ہے، یعنی 12 دن بھی اگر کسی نے سجاوٹ کی تو جتنی دیر تک اس کی ضرورت ہے، لوگوں کی چہل پہل ہے، اب ایک بھی آدمی ہے نہیں، گھر کے بھی لوگ اب سو گئے، کوئی دیکھنے والا نہیں، تو اب یہ لائٹنگ جو جگمگا رہی ہے جشن ولادت کے نام پر، یہ پھر کار ثواب نہ رہا، کوئی بھی ایک بھی اس سے نفع اٹھانے والا نہیں، ویسے ہی جل رہی ہے، تو پھر یہ جائے گی اسراف میں۔ اس لیے وہ جب لوگوں کی چہل پہل رک جائے تو بند کرنی ہوتی ہے لائٹنگ، کہیں 10 بجے چہل پہل ختم ہو جائے گی، کہیں 9 بجے، کہیں رات کے 2 بجے تک لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے، تو اس سے موقع کی مناسبت سے لائٹنگ کو مطلب آن ہونا چاہیے۔ اب رہا یہ کہ 12 ہمارے یہاں کچھ 13ویں شب کو بھی کچھ نہ کچھ لوگ دیکھنے کے لیے وہ نکلتے ہوتے ہیں، تو 13ویں شب کو بھی جہاں تک لوگ اگر آتے ہیں، کسی علاقے میں جاتے ہوں گے کسی میں نہیں جاتے ہوں گے، دیکھنے والے جہاں زیادہ لائٹنگ ہوتی ہے عام طور پر لوگ اس کا رخ کرتے ہیں، لیکن لوگ گھروں پر اپنے وہ جالر وغیرہ وہ ساری رات جلا کر رکھتے ہیں، تو اگر آمد و رفت نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو پھر اس کو جلا کر رکھنے کا کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے وہ بجھا دینی چاہیے۔ 12ویں کے بعد اب کوئی دیکھنے نہیں نکلے گا، نارملی اب نکلے اس کو بھی پتا ہے کہ اب دیکھوں گا کیا، سب اتار رہے ہوں گے، ہٹا رہے ہوں گے، ہٹا چکے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، اس لیے اب اس کو بعض اوقات دیا کہ مطلب جلتی اس میں دن کو 10-10 بجے 11-11 بجے دن بھر، یا دن کو بھی میں نے دیکھی ہے، پھر وہ کہلوایا، کسی کو پیغام دیا، تو یوں کوششیں کی ہیں، یہ پچھلی مطلب باتیں بتا رہا ہوں، بعد اس سال کا مجھے پتہ نہیں ہے، مطلب رات بھر وہ تمال لگی رہتی ہے، پھر یہ دن کو بتیاں جلا کر سو جاتے ہیں، جیب سے تو بل لگتا نہیں رہا، جیب سے لگے تو آنکھ کھلے، دیکھ سے اگر جیب سے پیسہ جائے تو دل بھی جلے آنکھ بھی کھلے، کسی کو کہہ کر بھی رکھے کہ بھائی بجھا دے رہا، آپ بھولنا نہیں، اور اگر وہ بھول گیا تو پھر اس کی مطلب جو بھی ہو سمجھے، لیکن یہ لوگوں کی امانتیں، چندہ ایک طرح سے امانت، یعنی مطلب جس مقصد کے لیے لوگوں نے چندہ دیا اسی مقصد میں اس کو استعمال کرنا یہ واجب ہے۔ کسی نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ دھوپ کے وقت اتنا بڑا چراغ روشن ہو تم اپنی بتیا میرے بھائی سے اس کو دکھانا سورج کو، کوئی بھی نہیں کہے گا آپ کو انڈرسٹوڈ ہے، تو اس طرح مطلب یہ کہ دن دہاڑے بھی جلتی دیکھی ہیں اور لائن کی لائن اب بھی جلتی ہوں تو پتا نہیں، یہ سارے مجھے تھوڑی سنتے مطلب ہم تھوڑی آ کے بیٹھے، اتنے سمجھدار ہوتے تو پھر مسائل نہ ہوتے، سب شریعت کے مطابق ہوتا ہوتا۔ تو بہرحال یہ کہ جن کو آپ انفرادی کوشش، میں نے بھی کی ہیں انفرادی کوششیں جہاں جہاں مجھ سے بند پڑا، تو انفرادی کوششیں کر کے اب ہٹوا دیں بتیاں، ہٹوا دیں جھنڈے اتروا لیں، ورنہ جھنڈا تو ارے کپڑا ہے، اب یہ کپڑا بھی عام طور پہ امپورٹڈ وہ بس وہ سیزنی ہوتا ہے، یہ ہمارے کپڑوں کی طرح وہ مضبوط نہیں ہوتا، اس کو دھوپ ہوا کے تھپیڑ یہ پھر کیا اس کو لے کر اڑیں گے، پھر چیل کوے جو بھی مطلب آپ سمجھ سکتے، پھر نہ اس پرچم کو کوئی دیکھے گا، جس طرح یہ 12 دن شوق سے دیکھتے ہیں بھائی بڑے پرچم لگے ہیں، پھر بعد میں توجہ رہتی نہیں ہے، تو یوں مطلب یہ جھنڈے بھی اتار کے، جھنڈے اتار کے اس کو ترکیب تو یہی ہونی چاہیے جیسے ایک ایک جھنڈا جو ہے اس کو یوں لپیٹ لے، لپیٹ کر تو اس سے اس کی کوالٹی رہے گی، پھیلا ہوا رکھیں گے تو اس کا کلر جو ہے نا یہ ہوا دھوپ سب مطلب سمجھ گئے ہوں گے آپ کوالٹی کلر کی، تو یہ لپیٹ کر ایک ایک کو یوں کر کے، اب اس کو آپ بولیں ہم ربڑ بینڈ پہنائیں گے، آپ کی مرضی ہے، ربڑ بینڈ کا ہے تو پکڑ تو لے گا اس کو، لیکن ربڑ بینڈ جو ہے نا اس سے لپٹ جائے گا گرمیوں میں، پھر یہ جائے گا نہیں، نکلے گا نہیں، تو گرمیوں میں لپٹ کر یہ اگر اس کو ہیٹ ملتی رہی تو یہ فریج میں تو رکھیں گے نہیں ذرا آپ اس کو، تو یہ پھر داغ چھوڑے گا. اب ربڑ بین لگانے کا طریقہ اس کو یہ اس طرح کی چیزوں کو کہ جیسے کاغذ کا ایک پیس رکھ دیا اس پہ ربڑ بین رکھ دیا، اب جو بھی اس کا بگڑنا سوڑنا جو ہوگا ربڑ بینڈ کا، یہ کاغذ کے ساتھ ہوگا، جب آپ اس کو کھولیں گے تو کاغذ کے ساتھ ربڑ بینڈ کا داغ نہیں آئے گا. یہ صورت ایک ایک جھنڈے کو اس طرح محفوظ رکھیں، اس کو سب کو یوں تھپی بنا کر کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیں. اسی طرح لڑیاں بھی بے ترتیب نہیں بلکہ ترتیب کے ساتھ آپ رکھ دیں گھر کی چار دیواری پہ. میرے گھر کے اندر غریب خانے کے اندر سارا سال لگی رہتی ہے، اتارنے کو لگانا بھی ایک مسئلہ ہے، اور چونکہ وہ صورت جو باہر کی ہوتی ہے اس کے ہواؤں کے تھپیڑے اور نقصان، تو یہ گھر میں اندر اسٹوڈے کے وہ صورت نہیں ہوتی، بار بار لگانا آسان نہیں ہوتا، اس لیے وہ ہم تو سارا سال لگا رکھتے ہیں، ہمارے یہاں تو الحمدللہ آنا جانا بھی ہوتا رہتا ہے، وہ ایسے موقع پر ہم جلاتے ہیں، مطلب لوگوں کا دل خوش ہوتا ہے اس سے، تو بڑی راتیں آتی ہیں تو ترکیب بنتی رہتی ہے، تو ہر ایک کے گھر میں اتنی ضرورت نہ پڑتی ہو. گھر کی بتیاں پھر بھی نہ نکالی تو شاید نقصان نہیں اتنا، جو بالکونی پہ لگائی ہے نا یہ ہواؤں سے دھوپ سے بارشوں سے یہ متاثر ہونا اس کا انڈر اسٹوڈ ہے، یہ اتار کر محفوظ کر کے باکس ہو جو بھی ہو میں رکھ، زیادہ لائٹنگ ہے صندوقوں میں، وہ جو رکھتے بھی ہوں گے جو بڑی بڑی بہت سجاوٹیں کرتے ہیں نا وہ احتیاط سے رکھتے بھی ہوں گے، ہر سال اس کو استعمال کرتے ہوں گے، پھر تھوڑا بہت مطلب اس میں جو ڈیمیج ہوتا ہوگا تو ادلا بدلی یا جو بھی حساب کتاب کرتے ہوں گے، مینٹیننس کرتے ہوں گے، تو بہت خرچہ آتا ہے، اب مہنگائی ویسے بھی بڑھ گئی ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، تو خرچ مہنگی ہو یا سستی ہو بہرحال ایک روپیہ بھی بلا ضرورت اس کو ضائع کر دینا یہ تو گناہ کا کام ہے نا، تو اس کو نہیں کرنا ہے، دیکھ لیں آپ ضائع نہ ہو، ایک دن کا بھی آپ کی اپنی کوتاہی سے ضائع نہ ہو. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے 25ویں شریف آئی، ہم 25ویں شریف سے پہلے لائٹنگ کر لیتے اور تو 25ویں شریف آئی تو اب اتارنا اس کا تو ذرا بہت اس میں محنت پڑتی ہے، مشقت، پھر بیچارے جو کاریگر یا جو بھی ان کو بھی اب اجرتیں اور سب لگتا ہوتا ہے آدمی کا، تو ہم تو مطلب یہ کہ 25ویں شریف لگا کے پھر نہیں اتارتے اس کو باہر کا بھی، کہ 4-5 دن بعد پھر چاند نظر آئے گا، پھر چاند رات، اب ہمارا اترنے کا سلسلہ جو ہے نا ہو جائے گا انشاءاللہ، اب جلیں گی نہیں بتیاں گھر کے باہر جو جلاتے ہو، حاجت نہ رہی نا. اس طرح جھنڈے بھی ہماری کوشش ہوتی ہے سب اتار کر رکھ لیے جائیں، تو سب یہ کر لیں جو ادارے ہیں انجمنیں جو بھی عاشقان رسول مجھے سن رہے ہیں، نہیں سن رہے تو ان کو میری درخواست پہنچا دیں، اس میں ذرا میرا ذاتی تو کوئی بھی انڈر اسٹوڈ نہ نقصان ہے نہ نفع ہے، ذاتی ہے نہ مالی، ہم سب کے لیے یہ دنیا آخرت کے اس میں فائدے اور برکتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر مداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت
لا الہ الا انت
استغفرک و اتوب
الیک۔
سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت
لا الہ الا
استغفرک
و اتوب الیک۔
سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت
لا الہ الا انت
استغفرک و اتوب
الیک۔
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ۔
The sunnah and the commands of Allah. The sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirah.